بسم الله الرحمن الرحيم. مجلس العنوان بتقرير الأمريك العودة الأمريك وعادة الأمريك هذه مجلس الأمريك في خاص معنا ہے. ہمارے بزرگوں کے یہاں مجلس جو ہے وہ اس کا موضوع تربیت ہے. مجلس کا موضوع تقریر نہیں, مجلس کا موضوع تربیت ہے. تربیت میں جو چیزیں مرغوب ہوتی ہیں اس میں کوئی مضمون مقرر نہیں ہوتا. مخاطبین کی رعایت سے جو مضمون اس وقت آ جائے وہ الگ الگ ہوتا رہتا ہے, کبھی کسی کی رعایت سے کچھ, کبھی کسی کی رعایت سے کچھ. اسی وجہ سے مجلس کی ٹائمنگ جو ہوتی ہے وہ بھی ذرا بہت پہلے ہی ہوتی ہے. مجلس کا وقت بہت ہوتا ہے. حضرت مسعود عمر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, حضرت مسعود اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خان علی کے خلیفہ ان کے پاس یعنی کی بات حاضر ہے, تو ان کے پاس مجلس کا وقت تھا 9:30 بجے اور 1:30 بجے ختم ہو گئی, لیکن نماز 2:30 بجے ہوتی تھی, تو کبھی 2 بجے تک بھی جاتی. اب چونکہ محقق تھے وہ, تو محقق جو ہے وہ تربیت میں ہر قسم کی بات لاتا ہے, تو اس لیے اپنی مجلسوں میں وہ بہت الگ الگ موضوعات کی باتیں لاتے ہیں. اب ہم لوگ جو آپس میں بیٹھتے ہیں مذاکرہ کرنے کے لیے, اس کی بات ہوتی ہے, کبھی اس طرح مجلس دے دیتے ہیں, کبھی بیان دے دیتے ہیں, کبھی تقریر دے دیتے ہیں, کبھی کچھ آیا تھا, کبھی مجلس کا موضوع بتا دیتے ہیں. اس لیے میں نے دیکھا کہ مجلس عام طور پر کرسی پہ نہیں ہوتی, مجلس سیٹنگ کا نام ہے. مطلب یہ کو بیٹھ کے آپس میں باتیں ہوتی رہتی ہیں مختلف, تو اس میں آدمی کمفرٹیبل رہتا ہے. لیکن یہ اگر 40-45 منٹ میں آپ کو بولو اس کے بعد ہٹو نہیں جاتا. کل ایک مضمون چلا تھا مجلس میں, تو ابھی جو ڈیوٹی سے آبادیات میں جو سمجھ لیجیے ایک حصہ آج سنانے کی کوشش کرتا ہوں. بندے کا کام اللہ کو پہچاننا ہے, اور اللہ کو پہچاننا اور پہچاننے کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ مقصد ہے اس دنیا میں بندے کو بھیجے جانے کا. ہم اس دنیا میں کاہے کے لیے آئے ہیں؟ کہ اللہ کو پہچانے, اور اس طرح پہچانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہچان کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کریں. اسی لیے وما خلق الجن والانس الا ليعبدون والی جو آیت ہے, اس لیے عبدون والی آیت کا ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعرفون سے فرمایا. جیسا کہ ہمارے علماء کرام بتاتے ہیں, لیعبدون کا ترجمہ لیعرفون جو ہے وہ بتانے کے لیے ہے کہ خلقت کی وجہ, پیدائش کی وجہ جو ہے وہ معرفت ہے, اللہ کو پہچانا جائے. جو معرفت ہے تو معرفت کا ہی لفظ کیوں نہیں استعمال فرمایا اللہ پاک نے؟ لیعرفون جب اس کا ترجمہ آیا تو لیعبدون کی جگہ لیعرفون ہی اللہ پاک فرما دیتا. علماء اس کے جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ لیعرفون کی مقصود میں لیعبدون اس لیے کہا گیا ہے کہ معرفت وہ معتبر ہے جو عبادت پر لائے. اگر عبادت پر نہ لائے تو وہ معرفت معتبر نہیں. بار معرفت کا جو تقاضا ہے وہ عبادت ہے, اور چیز اپنے تقاضے کے ساتھ معتبر ہوتی ہے, لازمے کے ساتھ معتبر ہوتی ہے. بلب ہو لیکن اس میں لائٹ ہی نہ آئے, بلب ہے لیکن مقصد نہیں ہے اس کا, تو تقاضا ہی نہیں ہے. تو ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پہچان ہوتا ہے, اس میں جو محنت کرتے ہیں وہ انسانوں پر تربیت کے لحاظ سے کرتے ہیں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں صوفیہ کا موضوع تربیت ہے, علماء کا موضوع جیسے فقہ ہے, مسئلے مسائل کے بتائیں گے یہ تربیت کریں گے, مسئلے مسائل کے مطابق یہ ٹریننگ اور تربیت جو ہے نا یہ الگ پروسیس ہے, اور اس کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. وہ نوونگ کو کافی سمجھ رہے ہیں, جاننا, نالج لے لیا, انف ہے شاید, یہ انف نہیں ہوتا. علم کے درمیان اور آدمی کی طبیعت کے درمیان میں بہت لمبا چوڑا گیپ ہے, آدمی کی طبیعت جو ہے وہ شریعت کے خلاف پر ہے, فطرت شریعت کے موافقت پر ہے لیکن طبیعت شریعت کے خلاف پر ہے. فطرت کے بارے میں فرمایا گیا الولد یولد ولد فطرہ, لیکن طبیعت جو ہے وہ نفس سے تعبیر ہے اور نفس جو ہے ہمارا دستور ہے. جیسے جیسے آدمی کو پکڑتا ہے پکڑتا رہتا ہے اس سے جو چیز اس کے اندر پیدا ہوتی رہتی ہے عناصر کی وجہ سے, آگ پانی مٹی ہوا کی جو خصوصیات ہے وہ جتنی ظاہر ہوں گی اس کا اتنا نام نفس ہے. نفس کی حقیقت یہ لکھی ہے خصوصیات, آگ کی جو خصوصیات ہیں, مٹی کی جو خصوصیات ہیں, پانی کی جو خصوصیات ہیں, ہوا کی جو خصوصیات ہیں, وہ اس آدمی میں کی گئی اسی چیز کی ترکیب ہے اس کے جسم کی, اس سے خصوصیات ڈیولپ ہوتے ہیں. وہ سارے کے سارے رضیت کمینے ہیں, وہ ساری خصوصیات کمینے ہیں, اس میں رضالت ہے, اس میں کثافت ہے, مٹی پن ہے. اور وہ آدمی کو روحانیت کی پرواز نہ مانے ہیں, اس میں وہ روح کو غالب ہونے نہیں دیتے. جب روح کو غالب ہونے نہیں دیتے تو عالم ملک سے, عالم ملائک سے, عالم ارواح سے رابطہ نہیں ہو سکتا اس روح کا. جب اس روح کا رابطہ نہیں ہو سکتا تو فیض اقدس کو لینے کی صلاحیت کم سے کم ہوتی چلی جاتی. یہ چکر ہے اس کا. ذات ربانی کو روح لیتی ہے, اس کی استعداد جو ہے نا مغلوب ہو جاتی ہے طبیعت کے تقاضے میں. طبیعت کے تقاضوں کا نام نفسانیت ہے. طبیعت جو ہے وہ شریعت سے ٹکراؤ رکھتی ہے, بنتی نہیں, طبیعت کی شریعت کی نہیں بنتی. تو طبیعت کو شریعت پر لانا یہ تربیت ہے. طبیعت کو شریعت پر لانے کے لیے جو جدوجہد ہوتی ہے, مجاہدہ ہو جاتا ہے, اسی کا نام سلوک ہے جو صوفیہ کے پاس رہ کر کرنا ہوتا ہے مجھے آپ کو سب کو. اور بہت لمبی مدت چاہیے اس کے لیے, اور بہت لمبے مجاہدے چاہیے ہوتے ہیں. بہت آسان بھی ہے, بہت مشکل بھی ہے. آسان اتنا ہے کہ اصلاً فاصلہ نہیں ہے, مشکل اتنا ہے کہ جو بھی فاصلہ ہے وہ قطع ہونا آسان نہیں ہے. اسلاف میں سے کئی بزرگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا, امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیکھا, سات مرتبہ دیکھنا ان کا منقول ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا ثابت ہے, خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ہے. رائے تو ابھی کیا آسانی سے ہوگا, میں نے پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا. اور اللہ پاک کیسے متعین ہوتے ہیں, تو جو بھی تجلی اللہ فرماتے ہیں جس چیز سے بھی جو مثالی تجلی, اس میں علم ضروری کے طور پر, علم ضروری کا مطلب ہوتا ہے کہ دلیل دینا نہیں پڑتا, خود وجدان گواہی دیتا ہے. جیسے آپ گرم چیز پہ ہاتھ لگے, اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ گرم ہے, اب آپ کو اس کے گرم ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے. علم ضروری کے طور پر آپ نے جان لیا کہ یہ گرم ہے, تو علم ضروری کہتے ہیں. علم حضوری بھی ہوتا ہے, علم نظری کے مقابلے میں آئیں گے. تصوف میں تھوڑی اصطلاحات زیادہ ہیں, اگر تصوف کی لینگویج میں بات کی جائے تو. ایسے ایک بزرگ نے بھی دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو, تو انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار دلنی علی اقرب الطریق الیہ, پروردگار آپ سے سب سے قریب ترین راستہ آپ کا چاہے مجھے بتائیں, آپ تک پہنچنے کا سب سے قریبی راستہ چاہے. ہمیں کچھ راستے نہیں, اس سے لمبا سمجھا ہوا ہے. دع نفس کا پتا, اپنا نفس چھوڑ دے اور تو میرے پاس ہی ہے, ایک ہی قدم ہے. اپنے نفس پر ایک قدم رکھ دے تو دوسرا قدم پھر میرے ہی پاس ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب ہے, ان کے قریب ہونا, ان تک پہنچنا, یہ کوئی فزیکلی نہیں ہوتا. زمان اور مکان کی کوئی مسافت ہے, اتنا وقت چاہیے, اتنی جگہ چاہیے, اتنا فاصلہ ہے, ایسا تو ہے نہیں. تعالیٰ شانہ بری ہے قید زمان سے بھی تو قید مکان سے, تو بری ہے قید زمان سے, تو بری ہے قید مکان سے. مجھے وہ مقام دے شان سے کہ جہاں ندی ہے نہ رات ہے, ہمارے والد صاحب پڑھ رہے ہیں. تو بری ہے قید زمان سے, تو بری ہے قید مکان سے, مجھے وہ مقام دے شان سے کہ جہاں نہ دن ہے نہ رات ہے. اللہ پاک کے لیے نہ زمانہ ہے, اللہ پاک کے لیے نہ مکان ہے, زمانے سے بھی بری ہے مکان سے بھی بری. اچھا خود زمان و مکان کیا ہے, بہت لمبی بحث ہے صوفیہ کے پاس, بہت دلچسپ بحث ہے, بہت غامض بحث ہے. جیسے وجود کی بحث غامض ہے نا, ایسے زمانے کی بحث بھی بہت غامض ہے, بہت باریک ہے, مکان کی بحث بھی بہت باریک ہے. زمان کی قسمیں ہیں, مکان کی قسمیں ہیں, اسی لیے مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوقات بنائی ہیں ان کے زمان مکان الگ الگ ہیں. ہر شے کا زمانہ الگ ہے, مخلوق کی قسموں میں سے ایسی قسمیں ہیں, اور ان کا مکان بھی الگ الگ ہے. ایک شے جو لطیف ہے وہ کثیف کے مکان میں نہ داخل ہوتی ہے, نہ کثیف ہی اس کے مکان میں داخل ہوتی ہے, چاہے وہ ایک جگہ ہی کیوں نہ ہو. جیسے ہوا لطیف ہے ہمارے حساب سے, ہوا بھری ہوئی ہے, مگر اس میں روشنی کا جو مکان ہے نا, ہوا اس میں داخل نہیں ہوتی, کیونکہ روشنی بہت زیادہ لطیف ہے ہوا سے, اس میں نہیں جاتی ہوں. اس لیے ہوا بھری ہوئی ہے, آپ اس میں روشنی جلائیں روشن ہو جائے گی. ہوا بھری ہوئی ہے تو دوسری ہوا نہیں بھر سکتے آپ, بست ہو جائے گا, ان کے سب کتنے اڑ جاتے ہیں جب نرستان کرتا ہے ہوا نہیں چلتی. تو ہوا بھری ہوئی ہے تو ہوا مزید جگہ نہیں دے گی, ایک لمٹ ہے اس کی, اسی جگہ میں اس کی ہوا آ سکتی. لیکن اس میں روشنی کی جو جگہ ہے, اس جگہ سے ہوا کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور روشنی کے اندر اتنی وسعت ہے, یعنی اس میں اتنی جگہ ہوتی ہے, اتنی جگہ ہوتی ہے, اتنی جگہ ہوتی ہے, آپ تصور نہیں کر سکتے. اب یہ کمرہ ہے نا, اس کمرے کے اندر آپ 10 واٹ کا, 15 کا, 25 کا, 1000, 500 کا, 500 کا, 1000 کا, 10,000 کا, 1,00,000 واٹ کا بھی جلا لیں گے تو بھی روشن ہو گئے, پھر بھی بس نہیں ہو گئے, روم بس نہیں ہو گئے. اس میں جگہ اتنی بڑی ہے, وہ جگہ اس لیے کہ بہت میدان خالی ہے اس کا, اس کے پاس ہزاروں لاکھوں بلب آ سکتے ہیں, جتنے بلب آ سکتے ہیں اتنے لگا کے آپ روشن کر سکتے ہیں. وہ جگہ میں ہوا نہیں ہے, اور وہ ڈسٹرب نہیں کرتی ہوا, وہ ہوا کو ڈسٹرب نہیں کرتی. تو جگہ جگہ میں, جگہ جگہ میں, جگہ جگہ میں قسمیں ہیں. تو کثیر چیز کے مقابلے میں لطیف چیز کی جگہ کا یہ حال ہے کہ وہ اس کو نہ ٹچ کر سکتی نہ ڈسٹرب کر سکتی. تو اس لیے حق تعالیٰ شانہ ہر جگہ ہوتے ہیں, وجود میں بساطت ہے, ایک لطافت ہے, کوئی چیز کہیں بھی آ کے رکاوٹ نہیں بنتی, کبھی بھی نہیں بن سکتی, نہ موٹی چیز, نہ پتلی چیز, نہ لطیف چیز, نہ کثیر چیز. وہ تو لطیف, وہ تو لطیف الطیف ہے, اس میں آپ کو گرنا. بڑا البرا ہے, لطیف الطیف ہے. ایسے حال زمانے کا ہے, ایسے حال مکان کا ہے. یہ صوفیہ کے پاس زمانہ مکان کی بحث بھی بہت دلچسپ ہے, کیونکہ وہ وجود سے متعلقات وجود میں سے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کسی مخلوق سے دور نہیں ہو سکتے, وہ تو قریب ہی ہیں. الا انہ فی مریۃ من لقاء ربہ, الا انہ بکل شیء محیط. یہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات میں شک میں ہیں, جب اپنے پروردگار سے ملاقات میں شک میں ہے تو ملاقات کب ہوگی, جب اللہ کے پاس جائے کیسے ہوگی. جب کہا جاتا ہے کہ تم اپنے پروردگار سے ملو گے تو لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ کہاں ملیں گے, کیسے ملیں گے. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اتنا نہیں معلوم ہے کہ وہ تو ہر شے کو محیط ہے, یعنی رائٹ ناؤ ملاقات نہیں سے, بعد میں آنے کا تو بہت دور کا مسئلہ ہے, معرفت نہیں ہے بس. تو پھر ان کو اس چیز کا مشکل ہے کہ اس بات کو مانے کے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں. وہ تو ہر شے کو محیط ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ بڑا عظیم ہوتا ہے. احاطہ اوپر سے ہے, اندر کچھ اور کور ہے, اوپر سے اوپر کھول آ جاتا ہے, ویسے احاطہ ہے سب. اللہ تعالیٰ شانہ سے احاطے کی کیفیت بھی الگ ہے, نوعیت بھی الگ ہے. وہ ہر شے کو محیط ہے, ہم ایک شے نہیں ہیں, ہمارے اندر لاکھوں کروڑوں شے ہیں. وہ ہر شے کو محیط ہے, جسم کا ایک ایک بلڈ کے اخراج میں کتنے سیل ہوتے ہیں؟ ہر سیل شے ہے، اور سیل جس سسٹم کو شامل ہے اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب شے ہیں، وہ شے کو محیط ہے، یعنی کہ ہمارے اوپر سے محیط ہے. اسی لیے صوفیہ کے پاس جو ہے نا احاطۂ ذاتی مراد ہوتا ہے، احاطۂ علمی مراد نہیں ہوتا. علماء ظاہر جو ہے نا تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں، زیادہ الجھن میں نہ جائیں، بعض اس وجہ سے بعض ان کی خود عقل بھی نہیں آتا، اس وجہ سے احاطۂ علمی مراد لیتے ہیں. محیط علم کے اعتبار صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثل کے ہر شے کو ذات کہتے ہیں، احاطۂ ذاتی مراد لیتے ہیں. اس لیے وہ زمان میں مقید بھی نہیں ہوتے اور زمانے سے خالی بھی نہیں ہوتے، جگہ سے مقید نہیں ہوتے، جگہ سے خالی نہیں ہوتے. اس لیے ہر جگہ ہے بول کے بھی نہیں بول سکتے، ہر جگہ نہیں ہے بول کے بھی نہیں بول سکتے، کیونکہ مکان سے تعلق ہی نہیں ہے ان کا، کیونکہ وہ ہر جگہ ہے. ہمارے درمیان اور سلفیوں کے درمیان میں ایک بہت چلتا ہے چکر، وہ عرض پہ ان کو بٹھا دیتے اللہ میں کو کہ اللہ میں عرض پہ ہی ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ خوب پکاتے ہیں، جگہ جگہ بہت بحث کیے ہیں. تفسیر کبیر کو بہت دس قرآن کرتا تھا تو عربی میں تفسیر کبیر ہی دیکھ رہا ہے، وہ زبردست چیز ہے ہمارے علماء کرام کے لیے. تفسیر کبیر کی خصوصی تفسیر بالمعقول ہے، تفسیر بالمعقول بھی ہے اور تفسیر معقول ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مرتب ہے، تو درس کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے. اچھی چیز ہے، حضرت علماء کرام کی رائے میں عرض کر رہا ہوں، ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو اس میں جو میں نے دیکھا کہ وہ اس کے بعد عرش کی بحث آتی ہے تو وہ اتنا جاتے ہیں، اتنا لمبا جاتے ہیں، اتنا پکڑتے ہیں. اس وجہ سے امام راضی کو بہت غصہ کرتے ہیں، تفسیر کبیر سے بہت ناراض ہوتے ہیں، مانتے نہیں. امام غزالی سے ناراض ہوتے الگ اور امام راضی سے ناراض ہوتے الگ، ان سے ناراض ہونے کی وجہ الگ ہے، تصور کو نہیں مانتے لوگ. اور حالانکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ صوفی تھے، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ قادری سلسلے کے تھے، علماء حنابلہ کی، علماء حنابلہ کا ذوق تصوف کی کتاب ہے، مطلب مولانا عبد الحفیظ مکی صاحب نے مرتب کیا ہے، بہت پیاری، بہت پڑھنے کی اچھی ہے. علماء حنابلہ کا ذوق تصوف، اس میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑی تفصیل دی ہوئی ہے. اس نے بتایا ہے کہ وہ قادری سلسلے کے بزرگوں میں سے ہیں، ارے پرانے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ سے خلیفہ سے خلیفہ ہیں. تصوف کو نہیں مانتے، جب تصوف کو نہیں مانتے تو پھر تصوف کے مضامین کے بارے میں شبہات ہوتے ہیں، اور اصل میں علم صفات الہیات جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات، ذات کی حقیقت میں جانے کو اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں غور کرنے کو فرمایا، اس کی اجازت دی. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی جو بحث ہوتی ہے وہ بھی بہت بہت باریک ہوتی ہے، بہت سمجھ طلب ہوتی ہے. تو جو سادہ یا سادہ لوگ ہوتے ہیں، سمجھ ان کی بھاری نہیں ہے، ان لوگوں کا پہنچنا مشکل ہوتا ہے ان کے پاس، کیونکہ علوم عالیہ کا رواج نہیں ہے، علوم عقلیہ کا بھی رواج نہیں ہے، اس وجہ سے ان لوگوں کو جو بحثیں سمجھ نہیں آتی. اگر اللہ میں آپ سے مطلب جماعت میں دوبارہ بیٹھے جو ساتھ میں تھا ان کے، میں حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں. ویسے تو ظاہر ہے کہ جماعت میں ادھر کوئی بات نہیں نکلتی، لیکن وہ مولوی ہونے کی وجہ سے نکل گئی، نکلی ان کی طرف سے، میری طرف سے نہیں نکلی. تو بات عرش استعمال عرش کی طریقے اللہ تعالیٰ کا عرش پہ ہے. میں نے کہا ان کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ تو دوسری قسم کے لوگ ہیں، وہ انجینئر تھے، وہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوئے تھے، بس جو پڑھے لکھے رہتے. میں نے ان سے کہا کہ زمین گول ہے، چلے گی ہاں گول. تو میں نے کہا آسمان بھی گول ہے، تو پھر ہوا ہے گھرا ہوا ہے، تو زمین کو آسمان گھیرا ہوا ہے، چلے گئے ہاں. آسمان اول کو آسمان روم گھیرا ہوا ہے، چلے گئے ہاں. سوم بھی، چار بھی، پنجم بھی، ششم بھی، آپ کو اس کے اوپر عرش ہے، تو عرش بھی گھیرا ہوا ہے اس کو، چلے گئے ہاں. تو میں نے کہا ایسے جائیں گے تو اوپر کیا آئے گا؟ کہیں گے آتما کا تو آسمان کے اوپر آتا آئے گا. میں نے کہا ایسے جائیں گے تو کیا آئے گا؟ اب پریشان ہو گیا. جب آپ ایسے جائیں گے تو بھی عرش آئے گا، جب وہ گول ہے تو نہیں آئے گا. ایسے جائیں گے تو کیا آئے گا؟ عرش آئے گا. ایسے جائیں گے تو کیا آئے گا؟ جب گول ہے ایک چیز اور اس کو گھیرا ہوا ہے ایک چیز نے،
और वो ऊपर वाली जो चीज है वो सब घेरे हुए अंदर वाली चीज को, तो ऐसे जाएंगे तो व्यर्थ आएगा, ऐसे जाएंगे तो व्यर्थ आएगा, ऐसे जाएंगे तो व्यर्थ आएगा, ऐसे जाएंगे तो व्यर्थ आएगा। जब परेशान हो गया मतलब बुरी तरह फंसा इसमें, मैंने उनको बताया कि देखो अब हम लोग अमरीका में, अमरीका वालों के लिए आसमान ही है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वालों के लिए ये आसमान थोड़ी है, ये आसमान है। लेकिन वो उधर इशारा करते हैं आसमान बोल के, क्योंकि उनका ऊपर वो है भाई, अपन रात में आ गए तो वो लोग दिन में है ना भाई, तो वो तो नीचे रख के हुए। जब हम वहां जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अमरीका यूं है, यानी हम ऊपर है अमरीका हमारे नीचे है। और कहानी असल ये है कि कोई भी सीधा नहीं है, सब उल्टे हैं, सब जमीन को ऐसे लगे हुए हैं जैसे छत को चिपकली लगी हुई होती है। हम जमीन से ऐसे हैं, असल में सारी जमीन पे रहने वाली मखलूक पूरे जमीन को गोल है, पूरा भी है, और वो हवा के प्रेशर में है। हर आदमी पर तनो हवा का प्रेशर होता है, जमीन अंदर से चीख रही है, ऊपर से हवा का प्रेशर है, प्रेस की हुई हवा अपने को, तो उसकी वजह से बावजूद इसके कि हम ऐसे हैं जमीन को, फिर भी गिरते नहीं, उछलते भी नहीं उससे, क्योंकि वो उसने अपने तरफ से खींचा हुआ है, उसने ऊपर से दबाया हुआ है। तो इंडिया पाकिस्तान वालों वाले जब बैठते हैं, बैठ के देखते हैं, तो क्योंकि लटके हुए सारे, तो उनको जो आसमान नजर आता है वो आसमान है जो जमीन के नीचे है हमारे हिसाब से। और उनको हम ऐसे नजर आते हैं कि हमारा जो आसमान है वो जमीन के नीचे है, और उधर वाला उधर आसमान के इशारा करता ऊपर, इधर वाला इधर आसमान के इशारा करता इधर ऊपर। इसी वजह से हमारे उलमाए किराम पर अल्लाह तबारक व तआला फजल रहम फरमा दे और उनकी खबरों को नूर कर दे, अजीब इल्म था इन लोगों के पास। हमारे अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश और ये सब कॉन्टिनेंट जो है, यहाँ के उलमा को जो फहम दिया दी थी, जो अकल अता फरमाई थी, और जिस तरतीब से पढ़ने पढ़ाने का रिवाज हमारे मदरसे में है, उससे जो अकल में पुख्तगी और कमाल आता है, दूर दूर तक उसका पता नहीं होता है। उलमा ने क्या फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला के लिए औलू का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, फौक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वो लोग फौक के माना में लेते हैं इस्तेमाल वास्ते, रहमान अल्लाह शिव सवा में अला जो है ना वो फौक के माना में लेते हैं। परेशानी होती है मुझे पूछती तो इंतजार में रहता हूँ। नहीं बस ठीक, अब जब बैठ गए तो बैठ गए, काम चला लेंगे। औलू जो है ना वो बुलंदी के लिए, असल अल्लाह तबारक व तआला की अजमत जाहिर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला को औलू यानी बुलंद जगह से तामीर करते हैं। अब हमारे हिसाब से बुलंद जगह ये बनती है, समझ आ रहा है यार, कि यूं है वो बुलंदी को साबित किया जाता है, न कि फौकियत को साबित किया जाता है। फौकियत तो जिहाद का नाम है, और अल्लाह तबारक व तआला मुहद्दिद जिहाद है, न कि मुहद्दद जिहाद है। मुल्ला सुल्लम मुहद्दिद जिहाद का मतलब वही बताते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के कब्जे में है सारी जिहतें, फौक और तहत और यमीन और यसार और खुद्दाम और खल्फ, सब सब अल्लाह तबारक व तआला जिहत से पाक है। इसलिए रहमान और अर्श तबा का ये मतलब नहीं होता कि अल्लाह पाक अर्श पर है। वो अच्छा लिखा है इमाम राजी रहमतुल्लाह ने, जो रोजाना रात में अल्लाह तबारक व तआला आते हैं जंजुल रब्बना तबारक व तआला समय, यानी वो उसकी देर तो आज खाली हो जाता है, वहाँ पता नहीं किसका चीज़ पर कब्जा होता है। और वो रोजाना आते तो रोजाना कब्जा हो सकता है, बोले वहाँ पे हम हम की बात है, इसकी बात नहीं है। बहुत बेहतरीन बहसें हैं उसमें, हमारे तालिब इल्मों को पढ़ना चाहिए। वो तो थोड़ी मैंने भी एक बार जो बयान में कहीं कही थी थोड़ी बहुत, और हामिद रहमतुल्लाह ने की फतावा के अंदर भी बहुत मखसूस लगे थे। गर्व मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला हर जगह है, हमारा अकीदा ही है। वो मुखय्यद भी नहीं होते किसी जगह के साथ, और खाली भी नहीं हो सकते किसी जगह। और अल्लाह तबारक व तआला कहिए उरूज और नुज़ूल भी नहीं होता, उरूज और नुज़ूल मादे की खसूसियात में से, मटेरियल वाली चीज़ इधर जाएगी उधर जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला के लिए उरूज नुज़ूल नहीं होती। और जो नुज़ूल अल्लाह तबारक व तआला के लिए है वो रहमत के इरादे रहमत से ताबीर है, इरादे रहमत खासा तजल्लिए तजल्ली खास जिसको कहेंगे आप, अल्लाह तबारक व तआला की रहम की तजल्ली, फजल की तजल्ली, नजर रहमत, तवज्जो इन रिफाफी जो होती है, होतों की तवज्जो, मेहरबानी की जो तवज्जो होती है, उसको नुज़ूल से ताबीर फरमाते हैं, तो किया जाता है। ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہوتے ہیں. اب ان سلفیوں کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہر جگہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تو تہارت خانے میں بھی ہے, تو تہارت خانے میں بھی اللہ ہوتے ہیں کیا؟ ایک عرب نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وہ ہوا ماں کم اینا ماں کن دے, وہ تو سری ہے نا, لط قطعی ہے. وہ ہوا ماں کو وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو. یہ تو نہیں بولے اللہ تعالیٰ کہ جب تم تہارت خانے میں ہو تو میں نہیں آتا باہر کھڑے رہتا ہوں, یہ بولے کہ اللہ جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے, یہ فرمایا اللہ نے. اصل بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح بولنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عیب لازم آ جائے گا, ایسا عقیدہ بنانے سے. ان کو یہ نہیں پتا ہے نادانوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزاہت اور اللہ تعالیٰ کی قدوسیت کچھ بھی متاثر نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے ساتھ احاطے کو ثابت کرنے میں, اللہ سے احاطے ذاتی کو ثابت کرنے میں. ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. سورج کی روشنی آ جاتی ہے اندر تارک خانے میں تو سورج گندا ہو جائے گا. اگر سورج کی روشنی تارک خانے میں آ جاتی ہے, آپ نے ایسا ونڈو لگا دیا, ایسا تابدان لگا دیا, اس میں سے روشنی آ رہی ہے, تو سورج گندا ہو جاتا ہے, روشنی گندی ہو جاتی ہے. ایک سورج جیسی, ایک سورج کی معمولی روشنی گندی, یعنی اس کی نظاہت میں کوئی فرق نہیں آتا اس کی وجہ سے, تو آپ تعالیٰ کی ذات کی نظاہت اور خودوسیت کا کیا کہنا, اس کا اس سے کیا جوڑ ہے؟ سب نہ سمجھنے کی باتیں ہوتی ہیں. اس کا اس سے یہ ہے کہ آپ بار بار تعبیر نہیں کرنا تاکہ سوئے ادبی کا شائبہ نہ رہے. سوئے ادبی سے بے ادبی سے بچنے کے لیے مثال یہ دی جاتی, ہمیں تو آئے مچھر کے خالق ہے, مکھی کے خالق, بول کے دعا نہیں کرتے کبھی, آسمانوں کے خالق, زمین کے, بڑی بڑی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں نا. بے ادبی نہیں ہونا بلکہ ہمیشہ عظمت کا, عظمت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. اس لیے تہارت خانے میں ہیں, یہاں ہیں, وہاں ہیں, کتے کے ساتھ ہیں, کھنجیر کے ساتھ ہیں, اس کے بھی مالک ہیں, بولنے کی چیز نہیں ہوتی ہے. اور بقیہ یہ تشریحی اعتبارات الگ ہیں, اللہ نے کسی چیز کو پاک, کسی چیز کو ناپاک, کسی چیز کو خوش, کسی چیز کو کچھ قرار دیا, تکوین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو جس مصلحت سے جس کانسیپٹ کے ساتھ میں ظاہر فرمایا, اس کے وہ اثرات خارجی اس معلوم کے ہیں, وہ اس ماہیت کے ہیں جس ماہیت کو رفتار تعلق نے ظاہر فرمایا, اور وہ اس کا تعارف کروانا چاہتے ہیں. باقی اللہ پاک کی عظمت میں, اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور خدوصیت میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خیر, جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فزیکلی قرب اور بعد نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے ہم کو قریب ہونا ہے. وہ تو محیط ہے ہمارے لیے, اور محیط ہونا بھی ان کا ایسا ہے کہ باہر سے بھی ہیں, اندر سے بھی ہیں, اول سے بھی ہیں, آخر سے, ظاہر سے بھی ہیں, باطن سے بھی ہیں. والاول والآخر والظاہر والباطن, وہ بالکل شیء علیم, وہی اول ہے, وہی آخر ہے, وہی ظاہر ہے, وہی باطن ہے, ہر شے سے. یعنی کہ اول اوپر سے تو انہوں نے کور کیا ہوا ہے, محیط ہے, اندر کیا ہے, اندر کچھ اور چیز ہے, اندر سے بھی وہی ہے, اول سے بھی وہی ہے, آخر سے بھی وہی ہے, ظاہر سے بھی وہی ہے, باطن سے بھی وہی ہے. اور یہ فرمایا وہ بالکل شیء علیم, وہ ہر شے کو علیم ہے, کیونکہ علیم جو ہے وہ معلوم کا محیط ہوتا ہے, اول بھی, آخر بھی, ظاہر بھی, باطن بھی. وہ بالکل شیء علیم اپنے اولیت اور آخریت اور ظاہریت اور باطنیت کو بتانے کے لیے دلیل دیے, بطور دلیل کے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آبقات میں بڑی عجیب بحث فرمائی ہے اس میں, اور اتنی اچھی مثال دی ہے, اور انہوں نے فرمایا کہ تمہارے ذہن کا جو, تمہارے ذہن میں جو چیز قائم کریں گے تم, جو چیز سوچیں گے تم اپنے خیال میں, مثال کے طور پر گھوڑا سوچ لیا, جیسے لوگ گھوڑا آج کل رواج میں نہیں ہے تو گاڑی سوچ لو, کوئی لگژری گاڑی جو آپ کو پسند آتی ہے, کسی کو کیب لگائے, کسی کو کچھ ہے, کسی کو بی ایم ڈبلیو ہے, کسی مرسیڈیز, جو بھی جس کو سمجھ میں آتی ہے, جس میں کوئی گاڑی سوچ. اب گاڑی سوچتے ہی دماغ میں آ جائے, اس کا کلر بھی, اس کا ڈیزائن بھی, وہ کس رنگ کی ہے, وہ کس ڈیزائن کی ہے, وہ کیسی ہے, کیا ہے, سب پورا نقشہ دماغ میں آ جائے. ابھی جو گاڑی ہے اس کے اول بھی آخر ہیں آپ ہی ہیں, اس کے آخر بھی آپ ہی ہیں, اس کے ظاہر بھی آپ ہی ہیں, اس کے باطن بھی آتی ہیں. اس گاڑی کے جو دماغ میں ہے وہ اس گاڑی کے نہیں جو باہر ہے, وہی آپ کی توجہ سے ہے. اور ایک عجیب بات اور ہے, خدا کرے کہ ذہن ادھر چلا جائے, معلومات کے ضمن میں تعین علیم کا ہی ہوتا ہے, آپ کے ذہن ہی کا تھا, آپ ہی ہیں وہ, کوئی اور چیز تو آئی نہیں نا بھائی, وہاں پہ باہر سے کوئی اور چیز باہر سے تھوڑی آئی. جو چیز متعین ہوئی ہے وہ تعین, جس جو چیز متعین ہوئی ہے وہ کوئی شے ثانی نہیں ہے, وہ اعتبار ہے, اس کو اعتبارات کہتے ہیں. ایک اعتبار آپ نے طے کیا, آپ نے ذہن میں گاڑی کہا تو ایک اعتبار سے گاڑی آپ کی معلومات کی حیثیت سے آپ کے دماغ میں آ گئی. تو فرق یہ ہے, اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے قوت خیالیہ رکھی ہے, مگر بات یہاں یہ ہے کہ ہمارے معلوم کو صرف ہمارا معلوم خیال کی حد تک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا معلوم خیال کی حد تک نہیں ہے. اس معلوم پر جب ان کے ارادے کی تجلی ہوتی ہے تو حقیقت کے تعلق ہوتا ہے, اس کا وہ واجب جگہ ہی بنتا ہے. سارے ممکنات ہمارے جو علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں ان کے کام کی اصطلاحات ہے تھوڑی, وہ یہ ہے کہ سارے ممکنات واجب لغیر ہی ہیں, اسی وجہ سے اس ممکن کا موجود ہونا لازم ہے, کیونکہ واجب کا موجود ہونا لازم ہوتا ہے. جب وہ اللہ کا مراد ہے تو اس کو وجود کہتے نہیں ہوں گا, لیکن وہ واجب لغیر ہی ہے اور اس کا وجود بھی وجود لغیر ہی ہے, اس کا اپنا ذاتی وجود تو ہی نہیں سکتا. تو میں دوسری بات کہنا چاہتا تھا, آج ایک دوسری بات نکل گئی, مگر ہوں اسی ٹریک پہ لیکن تھوڑا سا زیر داد میں جا رہا ہوں. بات یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ تعالیٰ شانہ کو کے قریب ہونا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا, اللہ تعالیٰ کو قریب ہونا, اللہ تعالیٰ کے بندے بننا ہے ہم کو, اس کے لیے ہم پیدا ہو گئے ہیں. اس پہچاننے کے بہت سے اعتبارات ہیں. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ قادریہ کے مشائخ میں تھے, ہمارے پیر بھی ہیں شیخ بھی ہیں, تو وہ جن جن اعتبارات سے سمجھایا کرتے تھے اس بات کو, اس میں سے آج میں ایک اعتبار کا ذکر کرنا چاہوں گا, ہمیں سہولت ہوگی اس سے بہت زیادہ اور ہم اس کو سوچ سکتے ہیں. فرمایا کرتے تھے کہ دو گٹھڑیاں بنو, ایک گٹھڑی صفات وجودیہ کی اور ایک گٹھڑی صفات عدمیہ کی, دو بیگ دو پاکٹ. جو صفات وجودیہ کی گٹھڑی ہے اس میں تم ہاتھ مت ڈالو, اور جو صفات عدمیہ کی گٹھڑی ہے اس میں اللہ نے ہاتھ نہیں ڈال دی. جو صفات عدمی ہے وہ تمہاری ہیں, جو صفات وجودی ہیں وہ ان کی ہیں. امہات و صفات جو ہیں اس سے جو ہے اس میں ہمیشہ غور و فکر کرو تو سمجھ میں آ جائے گا آپ کو کہ ہمارا مقام کیا ہے, ہماری حقیقت کیا ہے, اور ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ربط کا ربط اور تعلق کی نوعیت کیا ہے, اور ہمیں تعالیٰ شانہ کے ساتھ میں کس طریقے سے رہنا چاہیے, معرفت کے اعتبار سے پہچان میں, اور دوسرے پھر عمل کے اعتبار سے تعبد میں, عبادت گزاری کے اندر, بندگی کے اندر. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حی ہے, اللہ پاک زندہ ہے, اور اللہ کے علاوہ حیات کسی کے پاس میں بھی نہیں, کسی کو کوئی بھی نہیں تھا, سب میت ہیں. تکفرون باللہ وکنتم اموات, تم تو میت ہیں, انکا میتم وانہم میتون, آپ بھی میت ہیں, یہ سب بھی میت ہیں, میت ہیں, ہم سب مردہ ہیں, کیونکہ ہمارے پاس وجود ہی نہیں تھا تو زندگی کیسے رہیں گی, زندگی تو لوازمات وجود میں سے ہے. تو ہمارے پاس موت ہے, ہماری حقیقت میں یہ ہے کہ ہم میت ہیں, کیونکہ ہم عدمی کی بات رکھتے ہیں, وجودی کی بات نہیں رکھتے, نہیں ہونے کی سی بات ہمارے پاس ہے, ہونے کی سی بات ان کے پاس ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حیات, ہمارے پاس موت, وہ حی ہیں, اللہ لا الہ الا هو الحی, اور ہم میت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس علم ہے اور مخلوق کے پاس میں جہل ہے, مخلوق جاہل, پوری کی پوری مخلوق جاہل ہے. جس کے پاس وجود نہیں ہوگا, جس کے پاس حیات نہیں ہوگی, اس کے پاس علم کہاں سے آ جائے گا؟ مخلوق جاہل ہے, ہم سب کے سب جاہل ہیں. ان لوگوں کا نام ظلم جہول ہے, جاہل ہی نہیں بلکہ جہول ہے, چھوٹے جاہل نہیں بڑے جاہل. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں قدرت ہے, وہ قدیر ہے, وہ قادر ہے, اور ہم عاجز ہیں, ہم قادر نہیں. جب میت ہیں, جیسے میت عاجز, جب میت کو میت کی حالت میں آپ دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا وہ کتنا عاجز ہوتا ہے, کچھ کر ہی نہیں سکتا, اس بات کو قدرت ہی نہیں, ہمارے پاس بھی کوئی قدرت نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مرید ارادہ کرنے والے ہیں اور ہم مضطر ہیں, ہم ارادہ نہیں کر سکتے, ارادے کے مقابلے میں ارادے کی ضد اضطرار ہے, قدرت کی ضد عجز ہے اور ارادے کی ضد اضطرار ہے, نہ کر سکنا, ترجیح نہ دے سکنا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس صفت سماعت ہے, وہ سمیع ہیں, اور ہم جو ہے نا بہرے ہیں, वो कलीम है और हम गूंगे हैं, वो बसीर है और हम अंधे हैं। ये जो सिफात है, ये सिफात तकाबुल इनके दरमियान आदम मलका वाला है। तकाबुल तकाबुल तजायुब, तकाबुल आदम मलका, तकाबुल जिद्दैन, तकाबुल नकीदैन, तकाबुल की किस्में बहुत होती हैं। तकाबुल आदम मलका का मतलब ये होता है कि एक चीज नहीं है लेकिन अगर वहां उसके मुकाबिल की चीज रखी जाए तो हो सकती है। जैसे अंधा होना, अंधा किसको बोलते हैं? जो बीना हो सकता था लेकिन उसको बीनाई नहीं दी गई वो अंधा है। जिसमें बीना होने की सलाहियत नहीं रखी गई पहले से ही, अब उसमें बीनाई भी नहीं रखी गई, उसको अंधा नहीं बोलेंगे। इस लकड़ी को अंधा नहीं बोलते, लकड़ी है अंधी नहीं, उसको अंधा, अंधे का इतलाक उस पर नहीं होता है तो अंधी, लेकिन उसको अंधी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? इसका सेटअप ऐसा नहीं रखा गया कि इसमें बीनाई रखी जाए। अल्लाह चाहे तो अल्लाह तआला की कुदरत में सब कुछ है, बहस वो नहीं हो रही। बहस ये कि उन्होंने चीजों को जिस हिकमत से, जिस तरतीब से बनाया है, उसमें एक बात यह है कि उन्होंने लकड़ी को ऐसा नहीं बनाया है कि इसमें आंखें रखी जाए, इसमें बीनाई दी जाए। आंख को ऐसी बनाया है, इंसान को ऐसा बनाया है कि उसको बीनाई दी जा सकती है। तो जब बीनाई दी जा सकती है, दी जाए तो वो बीना हुआ, ना दी जाए तो वो अंधा हुआ। अंधा होना हमारा इस वजह से है कि हमारे अंदर जो तकाबुल है बीना होने के मुकाबले में आदम और मलका का है। यानी हम हैं तो अंधे लेकिन अगर बीनाई दी जाएगी तो बीनाई ले लेंगे, कसब है, कसब कर सकते हैं हम बीनाई को। ऐसे हम हैं तो बहरे लेकिन अगर हमें सुनवाई दी जाए तो हम सुनवाई को लेंगे। हम हैं तो गूंगे लेकिन अगर हमें गोयाई दी जाए तो हम गोयाई को लेंगे। जैसे हम इसको यूं फिराना चाहे तो नहीं फिरा सकते, लेकिन साइकिल के पहियों को फिराना चाहे तो वो फिरता है, क्योंकि उसकी वजह फिरने की काबिलियत वाली है, इसकी वजह फिरने की काबिलियत वाली नहीं है। ऐसी हमारी खसूसियात है। तो ऐसे हमारे पास इरादा नहीं है लेकिन हम ऐसी सलाहियत अपने अंदर रखते हैं कि हमें इरादा दिया जाए तो हम इरादा ले सकते हैं। हमारे पास कुदरत नहीं है, हम आजिज़ हैं, लेकिन हम ऐसे अपना इज़्ज़त के कशकोल में कुदरत रखी जाती है। नाबीनाई पर बीनाई रखी जाती है, अंधेपन पर बीनाई रखी जाती है, बहरेपन पर सुनवाई रखी जाती है, गूंगेपन पर कलाम रखा जाता है। ये कटोरे होते हैं इसके, तकाबुल वाली जितनी भी चीजें ऐसी होती हैं। तो हयात, इल्म, इरादा, कुदरत, समाअत, बसारत, कलाम, ये सात वजूदी सिफात हैं, उम्महातुस सिफात हैं। ये असर अल्लाह तबारक व तआला की है, किसी मखलूक के पास नहीं है, इंसान के पास भी नहीं। और मखलूक के पास जो चीज है, जो हयात वाली है, वो उनके पास है कि वो मैयत है, वो जाहिल हैं, वो मुस्तर हैं, वो आजिज हैं, वो अंधे हैं, वो बहरे हैं, वो गूंगे हैं। अब जैसे हक ताला शानहू के वजूद का फैजान होता है, ऐसे हक ताला शानहू के हयात का फैजान होता है। उनकी सिफत हयात में से हयात बटती है, और बटना हमारी सहूलत के लिए बोला जाता है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो फिर जुबान बदल सकती है, वहां पर जाती है। उनकी सिफत समाअत में से समाअत बटती है, उनकी सिफत कलाम में से कलाम बढ़ता है, उनकी सिफत इरादा में से इरादा बढ़ता है, उनकी सिफत कुदरत में से कुदरत बढ़ती है, ऐसा है। और ये फैजान हर मखलूक पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हर वक्त होता है। इसको सूबिया तजद्दुद अमसाल कहते हैं। तजद्दुद अमसाल इनकी इस्तेलाह में इस बात को कहते हैं कि अल्लाह तआला ने दुनिया में ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि यहाँ फना और बका एकदम चलते रहते हैं, एक साथ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और आजकल की साइंस की तहकीकात में ये चीज आ रही है कि सारी दुनिया, सारी कायनात का सिस्टम भी माइनस प्लस से है। माइनस प्लस में होता यह है कि फना और बका, जैसे अभी लाइट है, इस लाइट के अंदर दो चीजें एक साथ चल रही होती हैं लेकिन दिखती एक चीज है। शो में एक है चीज, हकीकत में दो है। वो ये है कि एक हिस्सा करंट का जलता है, पानी हो जाता है, फिर दूसरा हिस्सा पीछे से आता है। करंट जो है ना चल रहा है, बिजली चल रही है, उसमें एक बिजली का हिस्सा जल के फना हो जाता है, फिनिश हो जाता है, दूसरा पीछे से आता है। इतने तसलसल के साथ वो दूसरा आगे जुड़ता है कि वो पहला जो फौत हुआ वो नहीं महसूस होता, वो दिखता नहीं। वो अब हमेशा लगता ही है कि लाइट जली हुई है, लाइट जली हुई कहाँ है? वो तो बेचारी कंटिन्यू जल रही है, क्षमा जल रही है, मोमबत्ती आप जला दें, वो नीचे से बेचारी पिघल रही है। नीचे से पिघलती तभी है वो कि कुछ हिस्सा इसका फना होते जा रहा, कुछ हिस्सा पीछे से आते जा रहा। तो जो फना वाला निजाम है वो नजर नहीं आता, जो बका वाला निजाम है वो नजर आता है बस। تسلسل ہے اس کے اندر, پیچھے سے دیا جا رہا ہے, مسلسل دیا جا رہا ہے. نل کھول دیں آپ پانی کا تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے اوپر سے لے کے نیچے تک لکیر بن گئی ہے. پانی میں تو لکیر بنتی نہیں نا. ہو یہ رہا ہے کہ باہر سے پہلا جو پانی آیا وہ گیا, دوسرا جو پانی اوپر سے آیا وہ آ رہا ہے. تو پہلا جانے کے ساتھ دوسرا اتنے تسلسل سے پیچھے سے آ رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پانی کی لین بن گئی. حالانکہ پانی کی کوئی لین وین نہیں بنی, ایک پانی جا رہا ہے ایک پانی آ رہا ہے, ایک پانی جا رہا ہے ایک پانی اوپر سے آ رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں تجدد امثال. تو حق تعالی شانہ کی طرف سے اپنی مخلوق پر جو فیضان خلق کا ہوتا ہے وہ تجدد امثال میں ہوتا ہے. اور تجلی کو تکرار نہیں ہے کا یہی مطلب ہوتا ہے. حق تعالی کی تجلی آتما تکرار نہیں ہے, حد سے ہر وقت نہیں ہے. کل یوم وہ فی شان. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیضان کی وجہ سے بندہ جو ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, میں نے اپنے میت ہونے کو پہچانا, ان کے جو ہے نا حی ہونے کو پہچانا, اپنے جاہل ہونے کو پہچانا, ان کے عالم ہونے کو پہچانا, اپنے مستر ہونے کو پہچانا, ان کے مرید ہونے کو پہچانا, اپنے عاجز ہونے کو پہچانا, ان کے قادر ہونے کو پہچانا, اپنے اندھے پن سے ان کے جنا والا ان کی بینائی کو, ان کی بصیر ہونے کو, اپنے گونگے پن سے ان کے متکلم ہونے کو, اپنے علاقے تعالیٰ شانو. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد مسلسل قائم کرنا, معرفت کے بے شمار راستے ہیں, بہت تفصیلات ہیں. ایک پہلو یوں سمجھیے کہ سبق, ایک سبق ہے یہ. ایسا ہوتا ہے کہ امہات صفات میں سے صفات عدمیہ ہمارے حصے کے ہیں, صفات وجودیہ اللہ پاک کے حصے کے ہیں. صفات عدمیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صفات وجودیہ کی تجلی ہوتی ہے. ان صفات وجودیہ کی تجلی ہونے سے وہ چیز ظاہر ہوتی ہے, اور یہ پوری مخلوق کے ساتھ ہے. اسی لیے حرکت جو ہے نا اس کے خالق اللہ ہوتے ہیں. ہر حرکت کے خالق اللہ ہے. اللہ خلقکم وما تعملون. ہمارے عملوں کے خالق کون ہیں؟ اللہ پاک. ہمارے بھی خالق اللہ ہیں. ہمارے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہی ہے, ہمارے عمل کے بھی خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. اور جتنی حرکت دنیا میں سب کے خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, چاہے وہ جہاز کی حرکت ہو, جہاز کے پہیوں کی حرکت ہو, اس کے فین کی حرکت ہو, ٹرین کی حرکت ہو, اور جناب والا گاڑیوں کی حرکتیں ہوں, انجنوں کی حرکتیں ہوں, پرندوں کی ہوں, چرندوں کی ہوں, درندوں کی ہوں, مچھلیوں کی ہوں, آسمان کی مخلوق کی ہوں, زمین کی مخلوق کی, ہواؤں کی حرکت ہو, ذرات کی حرکت ہو, کسی بھی چیز کی حرکت ہو, حرکت کے خالق اللہ ہوتے ہیں. ہر حرکت کے خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اسی وجہ سے ہر فعل کے فاعل اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتے ہیں, اور بندوں کی طرف جو نسبت ہوتی ہے وہ کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کو صوفیہ کی اس طرح میں کہتے ہیں کہ حرکت ایک نسبت دو, حرکت ایک نسبت دو ہے. صوفیہ کے پاس ایک سبق ہے, مطلب ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلق کی نسبت ہوتی ہے, اور مخلوق کی طرف سے کثرت کی نیت ہوتی ہے. مخلوق کی طرف کثرت کی نسبت ہوتی ہے. مخلوق کاسب ہے, لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت کی وجہ سے کہ ہم کسب کرتے ہیں, اس لیے ہمارے اوپر ذمہ داری آتی ہے. ہم لیتے ہیں اس چیز کو اور اپنی مرضی سے لیتے ہیں, اگرچہ کہ ان کو مرضی ان کی دی ہوئی ہے, اور ان کی دی ہوئی مرضی سے ہی لیتے ہیں, اور مرضی سے لیتے ہیں, ان کے دیے ہوئے ارادے سے ہی لیتے ہیں, لیکن ارادے سے ہی لیتے ہیں, جس کے اندر ترجیح پائی جاتی ہے, یعنی آپ کا منشا بھی اس میں پایا جاتا ہے, اس وجہ سے ذمہ داری آتی ہے. لیکن خالق تو اللہ تمہارے کو سارا ہی ہوتے ہیں. تو اس پوری کائنات کے اندر ہر فائل کے, ہر فعل کے فائل اللہ, ہر حرکت کے خالق اللہ, ہر شے کے مالک اللہ ہوتے ہیں. تو اس کا میں اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہوں. اگر مجھے یاد ہو گیا کہ میں میت ہوں, میں عاجز ہوں, میں جاہل ہوں, تو جتنے صفات ذمیمہ ہیں نا ان کا علاج بہت آسان ہے. تکبر کو جگہ نہیں رہے گی, وجود کو جگہ نہیں رہے گی, خود پسندی کو جگہ نہیں رہے گی, حرص و طمع کو جگہ نہیں رہے گی, ریاکاری کو جگہ نہیں رہے گی. میری اپنی کچھ حیثیت ہی نہیں ہے تو میں کیا دکھاؤں, کس کو دکھاؤں؟ جتنے صفات رذیلہ ہیں ان صفات رذیلہ کے علاج میں مدد ملتی ہے معرفت کے سبق میں سے. اور جتنے فضائل ہیں, جتنے صفات حمیدہ ہیں, یا جتنے توفیقات خیر ہیں, ان میں جو ہے نا وجود نہیں رہتا, اس میں سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انتساب ہوتا ہے. سب اللہ ہی کرتے ہیں. نماز ہم نے کہاں پڑھی, انہوں نے پڑھوا دی. تسبیح ہم نے کہاں کہی, انہوں نے کروا دی. تلاوت ہم نے کہاں کی, انہوں نے کروا دی. گشت ہم نے کہاں کی, انہوں نے کروا دی. دعوت ہم نے کہاں دی, انہوں نے دلوا دی. کوئی بھی آدمی خود کچھ نہیں کرتا, کوئی ہمارے خیر اس سے وجود میں نہیں آتا. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وجود میں آتا ہے. اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا مطلب یہی ہے, نصوص میں جیسے آیتوں میں ہی ہے, حدیثوں میں ہی ہے, پورا ذہن سے پکڑنے کی بات ہوتی ہے. ہم ہر وقت یہ عرش کے خزانے, عرش کے چابیوں میں سے, عرش کے خزانے کی چابیوں میں سے ہے اس فہم کا مل جانا کہ کسی برائی سے بچنے کی طاقت اور کسی عمل کے کرنے کی قوت اور حوصلہ صرف اللہ سے ہو سکتی ہے. لا حول ولا قوت الا بالله, بندہ کچھ نہیں کرتا, نہ شرائع کی لائن میں کچھ کر سکتا ہے, نہ غیر شرائع کی لائن, تکمینات کی لائن میں بھی کچھ نہیں کر سکتا, حل تک کر ہی نہیں سکتا. اسی وجہ سے ہمیشہ جہاں فیل پایا جاتا ہے شریعت اس میں نسبت فائل اللہ کو ہی قرار دیتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے. اس لیے جب ہم سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سلاتا ہے, جب ہم اٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھاتا ہے, یعنی کہتے ہم اٹھے. جب ہم کھاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے ہم نے کھایا, ہم یہ کہتے اللہ نے کھلایا. جب ہم اٹھتے ہیں تو اللہ نے اٹھایا. اور حد کی حد یہ ہے کہ جب ہم پیشاب کرتے ہیں, برات کرتے ہیں, ٹوائلٹ پہ جاتے ہیں تو بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کیا, یہ کہتے ہیں اللہ نے کرایا. یہ سب حدیث میں ہے, آپ کو حدیثیں پوری نہیں الفاظ سے ملیں گی. الحمدللہ الذی اطعمنا, اللہ شکر ہے اللہ کا اللہ نے کھلایا. یہ بھی تو نہیں بولتے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے آپ کا کہ میں نے کھایا آپ نے دیا, یہ نہیں بولتے. نہیں دیا تو ہے آپ, ہے ہی آپ کا بنایا ہوا ہو, لیکن کھلانے کا کام بھی آپ کا ہی ہوا ہے. اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم تو کبھی بھی مر چکے ہوتے. اس لیے کہ ہم تو موت کے منہ میں ہمیشہ موت کے حلق میں لقمہ دیتے رہتے ہیں. ہم تو ہمارے حلق کو لگ کے دو سوراخ ہیں, ایک کھانا جانے کا, ایک ہوا جانے کا. وہ کھانا جا ہم تو پیچھے ڈھکل دیتے ہیں, اسے ہمیں بیٹھے ہی کہاں جا رہا ہے, منہ میں رکھا اور پیچھے ڈھکلا, اور وہاں پہ جو ہے نا اگر ساتھ والے حلق میں چلا گیا کھانا, اسی کو پھندا کہتے ہیں, اسی میں آدمی گیا کام, ہم نے پیچھے ڈھکل دیا. کھلایا پھر کس نے بھائی؟ اللہ. تو وجہ یہ ہے کہ ہماری طرح منصوبہ وہ تو میں نے پیچھے ڈھکلنے کی تعبیر کی, مگر پیچھے ڈھکلنے سے پہلے کا جو کام ہے وہ بھی اصل میں ان کا ہی ہے. ہر حرکت ان کی ہوتی ہے, ہمارے ہاتھ کی حرکت یہاں سے لے کے منہ تک جانے کی, منہ کی حرکت, منہ کی اس کا جتنا وہ تو موونگ ہوتی ہے وہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا معاملہ ہے سب. اسی لیے حدیث شریف میں ہمیں کیا سکھایا گیا, الحمد للہ الذی اطعمنا, اللہ نے ہمیں کھلایا آپ کا شکریہ, وسقانا آپ نے ہمیں کھلایا آپ کا شکریہ, اللہ نے کھلایا شریف کو بلکہ نہیں. اس سے جامع جب ہم جاتے ہیں تو الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذى وعفانا, اللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے نکال دیا گندگی. یہ نہیں بولتے کہ میں نے نکال دیا, انہوں نے نکالا. اور ویسے بھی اللہ نے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اگر نہ نکالے تو نکلتا کہاں سے, ہمیں کہاں, ہمیں کیا معلوم اندر کیا ہے, کیا ہو رہا ہے, کون سی چیز جا کے کہاں کیا ہو رہی ہے, کدھر بیٹھے ہیں, کس کا کیا فنکشن ہے, کچھ آئیڈیا نہیں. کبھی دیکھیں گے وہ ڈاکٹر بیچارے مرنے کے بعد کھول کے دیکھتے ہیں, کبھی کبھی زندگی کو دیکھنے کا موقع ہوا تو پورا کہاں دیکھ پاتے ہیں, کبھی سرجری میں تھوڑا بہت دیکھا تو دیکھا, بس یہ کیا ہو رہا ہے, کھا لیا بیٹھے بات کر رہے ہیں, کچھ سن رہا ہے تو بول رہا ہے, اپنی جگہ پر ایک فیکٹری ہے پورا اندر جو چل رہی ہے چل رہی ہے, تو کون چلا رہا ہے, اللہ پاک چلا رہا ہے. ہر حرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. جب چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مالک ہونے کو اور خالق ہونے کو بندہ پہچان لیتا ہے تو اس کو توحید آثاری کہتے ہیں. جب حرکت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے کو اور فاعل ہونے کو پہچان لیتا ہے تو اس کو توحید افعالی کہتے ہیں. یہ توحید افعالی کہلاتی ہے. توحید بھی چار ہوتی ہے, پونے دس ہو ٹائم ہے آپ کے پاس, اگر آپ جانا ہو تو جا سکتے ہیں, نماز کے لیے اٹھے تھے. توحید ذاتی, توحید صفاتی, توحید افعالی, توحید آزاری. ہماری دکنی زبان جو ہے حیدرآباد کے اندر, حیدرآباد کی اپنی ایک زبان بھی ہے, دکنی زبان اس کو کہتے ہیں. جو لوگ حیدرآباد کے ہیں وہ لوگ انجوائے کر سکتے ہیں. حضرت مچھلی والے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ہمارے والد صاحب کے دادا پیر, ان کا ایک شعر ہے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ چار شرکاں چار سرکاں ہیں تجھے. سڑک کہتے ہیں گھاٹی کو, سڑک لگا بولتے نا, گرہ لگانا. چار شرکا چار سرکاں ہیں تجھے, ان کو سرکا یار حاصل ہو تجھے. ان کو سرکا ہے, ان کو ہٹا. چار شرکاں چار سرکاں ہیں تجھے, ان کو سرکا یار حاصل ہو تجھے. تو توحید شرک ذاتی, شرک صفاتی, شرک افعالی اور شرک آثاری. توحید ذاتی, توحید صفاتی, توحید افعالی, توحید آثاری. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان توحید ذاتی میں مبتلا نہیں ہوتا, یہ شرک ذاتی میں مبتلا نہیں ہوتا, مسلمان اصل مبتلا ہوتا ہے شرک افعال میں. اس لیے توحید والوں کی زبان جہاں سے شروع ہوئی وہ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. کرنا فعل کو بولتے ہیں نا, اصل کرنے والی ذات اللہ کی. وہ جو تبلیغ میں لینگویج بنائی گئی, اصطلاح استعمال کی گئی, بات شروع کی گئی جہاں سے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ توحید افعالی کو بیان کرتے ہیں. ہمارے ساتھیوں کو جو تبلیغ والے ہیں ان کو بھی نہیں اندازہ ہوتا کہ وہ کون سی توحید کو بیان کرنے چاہے, وہ تو بیچاروں کو جو زبان دی گئی وہ بول رہے. لیکن اہل علم کو تو معلوم پتہ چل جاتا ہے کہ کون کیا بول رہا ہے, اس کی بات جا کے کہاں لگ رہی ہے. وہ تو توحید افعالی کو بیان کرنے کی عادت ہوتی ہے تبلیغ میں. کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اللہ مخلوق کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں, مخلوق اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی, سب اللہ تعالیٰ کے محتاج. اور یہاں سے جو شروع ہوتے ہیں نا, اس کی وجہ وہ ہے کہ ہم یوسف علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان جو ہے نا وہ شرک افعالی میں مبتلا ہو گیا, شرک ذاتی میں نہیں ہوتا. اور صفات کا مسئلہ ایسا ہے کہ تھوڑا ادھر ہے تھوڑا ادھر ہے, اس وجہ سے بھائی جیسے اجمالی شرک ذاتی صفاتی میں بھی مبتلا نہیں ہوتا, مگر افعال کے واسطے سے بھی شرک صفاتی میں بھی مبتلا ہوتا ہے. توحید ذاتی کے اندر جو چیزیں ہیں, ایک اس کا عام اعتبار ہے اور ایک اس کا خاص اعتبار ہمارے پورا ہوا. معلوم کو جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے اور ان کو سوچتے رہنا چاہیے, اس سے جو ہے نا بڑی روحانیت کی طرف بھی ہوتی ہے. کیونکہ مسلمان کے پاس اس کو پرواز کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں, ایک ذکر اور ایک فکر. مسلمان کے دو بازو ہوتے ہیں جس سے اس کی روحانیت پرواز کرتی ہے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا زبان سے, اور دوسرے دل سے کرنا جس کا نام فکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو, شکریائی کو, ان کے قرب کو, ان کی نوعیت کو, ان کے احاطے کو, ان کے خالق ہونے کو, ان کے مالک ہونے کو, ان کے ہاتھ کے مرب ہونے کو سوچنا. اور یہ چیزیں جو ہمارے بزرگوں کی بتائی ہوئی ہوتی ہیں, یہ سوچنے میں بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے. آدمی اس سبق کو جو ہے دہراتا رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے کا جو ربط ہے, خالق کا اپنے مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے, وہ تعلق کی نوعیت جتنی واضح ہوتی چلی جائے گی اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کھلتی چلی جائے گی. میں نے عرف عرب کا وہ بہت عرف عربہ ہوں, اس کو اپنی پہچان ہو گئی, اس کو رب کی بھی پہچان ہو گئی. اپنی پہچان میں جتنا کھلتا جائے گا بندہ, رب کی پہچان اتنی ہو جائے گی, اور رب کی پہچان میں جتنا کھلتا جائے گا نفس کی پہچان بھی, رب کی اپنی عبد کی پہچان بھی اتنی بڑھتی چلی جائے گی. وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس لیے ذکر اور فکر دونوں ہیں. اور امت مسلمہ جو ہے نا فکر کے معاملے میں بہت سستی کرنے لگی ہے, بہت کوتاہی ہو گئی ہے. جیسے اور چیزوں میں ان سے کوتاہی ہوتی ہے, فکر کے معاملے میں بھی بہت کوتاہی ہو گئی. سوچتے نہیں ہیں اور فکر کو استعمال میں نہیں لاتے, اہتمام نہیں ہوتا چیزوں کا, اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں دور ہو جاتی ہیں, چھوٹ جایا کرتی ہیں. اسلام میں اسی وجہ سے جگہ جگہ قرآن پاک میں بھی بار بار توجہ دلائی گئی ہے فکر کرنے کی, سوچنے کی, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں, قدرت کی نشانیوں میں, علم کی, علم میں, قدرت میں, صفات میں, اللہ پاک کی حفاظت میں, ربوبیت میں. آدمی کو غور و فکر کرتے رہنا چاہیے. اپنی ذات کے ساتھ میں بھی اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے, ہر وقت زندہ رکھتے ہیں, میں محتاج ہوں ان کا زندہ رہنے میں. ہاں اللہ نے مجھے علم دیا ہوا ہے, اس طرح تو علم ایک سیکنڈ میں ختم کر دیں, ظاہر جیسا میں ہوں ویسا کر دیں. انہوں نے علم دیا ہوا ہے, اللہ پاک نے سماعت دی ہوئی ہر وقت دیتے رہتے ہیں, بصارت دی ہوئی اور ہر وقت دیتے رہتے ہیں, کلام دیا ہوا ہے اور ہر وقت دیتے رہتے ہیں. یہ صفات کا جو فیضان ہے وہ ہر وقت کا ہے, تو میں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت کا محتاج ہوں, ہر وقت کا محتاج ہوں. اور ایک لائن سے نہیں, ہزاروں لاکھوں کروڑوں لائنوں میں محتاج ہوں. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہوتا ہے. جو محتاج ہوتا ہے اس کو بڑاپن زیبا نہیں دیتا. جب بڑاپن زیبا نہیں دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے بندے پر کہ اس کو جو چاہے وہ کام لگائے, اور جو کام لگایا ہے اللہ پاک نے اس کو پوری مستعدی سے اور خوشی سے کرنا ہے. اطاعت کہتے ہیں خوشی سے بات ماننے کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارے محتاج ہلے ہیں, جن کی طرف ہم محتاج ہیں, ہم تو محتاج ہیں, اللہ پاک کے محتاج ہیں, اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کو غرض ہے, اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے ہم کو. ہم اللہ سے بڑا رہ نہیں سکتے. ہر ہر چیز میں, اپنی ذات میں بھی, اپنی اولاد میں بھی, اپنی بیوی بچوں میں بھی, اپنے کاروبار میں بھی, اور پوری کائنات کے ذرے ذرے کے اندر ہم اللہ کے محتاج ہیں. ایسی صورت میں کیا اللہ تعالیٰ کی بات کی مخالفت کرنا ہے؟ اپنی طبیعت کو آمادہ کرنا ہے اور مظاہرہ کرنا ہے, ہمت سے کام لینا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کا حق ہے کہ میں ان کی بات مانوں. لہٰذا انہوں نے نماز کا حکم دیا تو نماز, اور جیسا پڑھنے کا حکم دیا ویسا, روزے کا حکم دیا تو روزہ, اور جیسا رکھنے کا حکم دیا ویسا روزہ, زکوٰۃ کا حکم دیا تو زکوٰۃ, حج کا حکم دیا تو حج, حرام سے بچنے کا حکم دیا اور حلال سے قناعت کرنے کا حکم دیا, ماں باپ کے حقوق مقرر فرمائے, بیوی بچوں کے حقوق مقرر فرمائے,
پڑوسیوں کے حقوق مقرر فرمائے، رشتے داروں کے حقوق مقرر فرمائے، جس لائن سے حق تعالیٰ شانوں کی طرف سے کوئی بات آ جائے ان کی ہمارے عبد ہونے کا تقاضا، بندے ہونے کا تقاضا، اس کو ایکسیپٹ کر دینا، اس کو قبول کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ شانوں مجھے اور آپ سب کو عمل کی طور پر
Thank you.